الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء میرے قابل احترام بھائیو آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے جمعہ کا مبارک دن ہے اور اول ساتھ میں ہم نے اپنے مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے گھر میں جمعہ کے نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اجر ثواب حدیث میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے. زمین ساری اللہ کی مخلوق ہے, مسجد کے زمین کا خالق بھی اللہ ہے, بازار کے زمین کا خالق بھی اللہ ہے, لیکن بازار میں اور نظام ہے, مسجد میں اور نظام ہے. مسجد کے نظام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو مسجد کے زمین احب البلاد لگتی ہے. اور بازار کے نظام کی وجہ سے اللہ کو بازار کی زمین ابغض البلاد لگتی ہے, نظام کی وجہ سے. مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, لوگ آتے ہیں, علماء کے صحبت میں بیٹھتے ہیں, دین کے باتیں سنتے ہیں, اور اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے, اس کی تیاری کے لیے لوگوں کو ایک پیغام دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے فکر مند کیا جاتا ہے. اس لیے یہ زمین اللہ تبارک و تعالی کو احب البلاد, اور وہ زمین جو بازار کی ہے اللہ کو ابغض البلاد لگتی. جس آدمی کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے, علماء کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے, مدارس کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے, اور یہاں کے روحانیت اور یہاں کے ایمانی طاقت جب وہ لے کر بازار جاتا ہے تو بازار میں بھی پھر وہ نیکیاں کماتا ہے اور ایمان کو کی نہیں آتا. جس آدمی کا تعلق مسجد کے ساتھ کمزور ہوگا, علماء کے ساتھ کمزور ہوگا, دینی اداروں کے ساتھ کمزور ہوگا, ایسے لوگ جب بازار جاتے ہیں تو بازار میں گلی گلی وہ اپنا ایمان ذبح کرتے رہتے ہیں, اور شام کو جب وہ اپنے گھر لوٹ کر آتے ہیں تو ایمان سے کوکھلے ہوتے ہیں. اگر وہ لاکھوں کمائے, کروڑوں کمائے تو وہ خسارے میں ہے, آدمی مسجد اور مدرسہ اور علماء کے سائے میں جاتا ہے بازار، وہ اگر کم کمائے گا اس میں اللہ برکت ڈالیں گے اور وہ کامیاب ہے۔ اس لیے وہ لوگ بہت ہی زیادہ سعادت مند ہے کہ مادیت کے اس دور میں، جبکہ قیامت کے علامات میں سے ہے کہ دنیا کی محبت دن بدن بڑھ رہی ہے، ان حالات میں بھی جو لوگ مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہے اور اس زمانے کے اولیاء ہیں۔ میرے دوستو، اس نعمت کی قدر کرو اور اس نعمت کے حاصل ہونے پر دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے قوم برادری کے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی فکر مند کرے۔ جو زندگی آپ کے پاس ہے، جو نعمت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس یہ حرص ہر وقت زندہ رہنا چاہیے کہ آپ یہ زندگی ان کو بھی منتقل کرے، آپ یہ نعمت ان کو بھی منتقل کرے، اور ان کو بھی یہ پیغام دے کہ اپنا تعلق علماء کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ مضبوط کرے۔ کیونکہ روئی زمین پر یہی ایک جگہ ہے جس کے حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، یہی ایک نظام ہے جس کے حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ باقی یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ رہے گا، میدان کے اندر مقابلہ ہوگا، لیکن یہ جو دین ہے اور دین کا علم ہے اور یہ جو مسلمان ہے، یہ قیامت تک رہیں گے اور آخری حکمرانی ان کی ہوگی، آخری غلبہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کریں گے۔ ان اللہ بعث محمد والحق کل شریف والاسلام غریب طریق فجمعکم اللہ وجعلکم امتاً وسطاً باقیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا اور مسلمان کے نام سے ایک امت وجود میں آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ خطبہ دیا کہ آپ گھبرائے نہیں، اب یہ امت قیامت تک رہے گی، ساری دنیا کفر اگر ایک ہو جائے اس امت کو ختم نہیں کر سکتی، اب یہ امت رہے گی، یہ نظام رہے گا۔ ہاں، جو لوگ اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے وہ محفوظ ہو جائیں گے، اور جو لوگ اس نظام سے دور چلے جائیں گے ان کو شیطان وقتاً فوقتاً اپنا خوراک بنائے گا اور اپنا نشانہ بنائے گا، اور کسی بھی وقت اس نعمت سے وہ محروم ہو سکتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، ایک عالم شیطان کے اوپر ہزار عابدوں سے زیادہ باری ہے۔ عابد اس کو کہتے ہیں جو فرائض کے علاوہ دن کا روزہ رکھتا ہو، رات قیام اللیل کرتا ہو، اس کو عابد کہتے ہیں۔ ہزار عابدوں کو گمراہ کرنا، ان کو پھسلانا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹانا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن ایک عالم کو صراط مستقیم سے ہٹانا شیطان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ علماء کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کا حصر کیا ہے علماء نے۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں روئی زمین پر تو وہ صرف اور صرف علماء ہیں. ہاں جو لوگ علماء کے قریب رہیں گے اور علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے, جو خوف خدا علماء کے پاس ہے علماء کی وساطت سے وہ خوف ان کے طرف بھی منتقل ہوگا اور وہ بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے اور حرام کے طرف نہیں بڑھیں گے, اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کے طرف توڑنے کے طرف نہیں بڑھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ذبح نہیں کریں گے وہ لوگ جو علماء کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں اور علماء کے ساتھ وابستہ ہیں. وہ خوف یہاں سے منتقل ہو. اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا, جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہو اللہ کو نہیں جانتا ہو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سارے مخلوق سے ڈرتا. اتنا تجربہ تو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ وقت کے حکمرانوں سے نہیں ڈرتے ہیں, وہ ظالم سے نہیں ڈرتے ہیں, وہ قاتل سے نہیں ڈرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے صرف اللہ سے نہیں ڈرتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے وہ مخلوق کے سامنے نہیں گرتا, اور جو اللہ کے سامنے سجدوں میں نہیں گرتا وہ ساری زندگی مخلوق کے سامنے گرتا رہتا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل علماء تابعین سے شروع ہوتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ, کوئی اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف نے واسط میں ایک خوبصورت محل تعمیر کیا ہے اور ان کو بڑا فخر ہے اپنے محل کے اوپر, اس لیے انہوں نے آج اذن عام دی ہے کہ جو میرے محل کے سیر کرنا چاہے وہ جا سکتا ہے میرے محل کے سیر کے لیے. انہوں نے محل کے سارے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے. حسن بصری نے دل میں سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے حق بیان کرنے کا, وہ بھی لوگوں کے ساتھ چل پڑے. اور جب وہاں پہنچے تو عراق سارا کا سارا وہاں اکٹھا ہو گیا تھا محل کو دیکھنے کے لیے. حسن بصری محل کے باہر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک مختصر خطبہ دیا, اور اس خطبے کے کچھ الفاظ یہ ہے, ان فرعون شیدا اعظم مما شیدا وبنا اعلی مما بنا. کہا کہ یہ کیا قصر ہے, یہ کیا محل ہے, فرعون نے اس سے زیادہ خوبصورت محلات تعمیر کیے تھے, اس سے مضبوط محلات انہوں نے تعمیر کیے تھے, اس سے زیادہ خوبصورت محلات تعمیر کیے تھے. ثم اهلك الله الفرعون واتى على ما شيد وبنى, لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس نے ہمیشہ اللہ کو ناراض کیا اور اپنے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا فرعون ہلاک ہو گیا اور عام موت کے ساتھ دنیا سے نہیں چلا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتے دنیا کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا. اس کے محلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور پھر فرمایا کہ حجاج کے آگے پیچھے چلنے والوں نے حجاج کو دھوکے میں رکھا ہے, کاش حجاج کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آسمان والا حجاج سے ناراض ہے. اس کو کہتے عالم, حق بیان کرتے ہیں تو حجاج بن یوسف کے بارے میں حجاج بن یوسف کے بارے میں ان کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر حق بیان کرتے ہیں، کیونکہ علماء کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ڈرتے ہیں. 120,000 بے گناہ لوگوں کا قاتل مرتا ہے تو ماں روتی ہے، ماں سے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو، ماں کہتی ہے کاش میرا بیٹا نیک ہوتا، مرتا تو جنت میں جاتا. یہ تو 120,000 بے گناہ مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ تو مرے گا تو جہنم میں جائے گا. لیکن حجاج ماں سے کہتا ہے اماں تسلی سے رہو، جتنی محبت آپ کو مجھ سے ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت میرے رب کو مجھ سے ہے. اگر آپ حجاج کو آگ میں جلنا نہیں دیکھ سکتی ہو تو میرا ایمان ہے کہ میرا رب بھی مجھے جہنم میں نہیں ڈالے. حرم میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، یہ پاس سے گزرا تو اس آدمی سے کہا کہ کیا دعا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا بینائی مانگتا ہوں. کہا کہ میں حجاج ہوں، میرا نام آپ نے سنا ہوگا، 3 دن کے بعد آؤں گا، اگر آپ کو بینائی نہیں ملی ہوگی تو آپ کا سر تن سے جدا کر دوں گا. وہ آدمی چیخ چیخ کے رونے لگا، اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ مجھے بینائی چاہیے. 3 دن کے بعد حجاج آئے گا، اگر بینائی نہیں ملی تو وہ تو قتل کر دے گا. اسی وقت بینائی ملی، 3 دن کے بعد حجاج آیا اور اس سے پوچھا کہ بینائی ملی یا نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ اسی وقت ملی تھی. حجاج نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ جو آدمی دل کے گہرائی سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا. میرے نبی کا فرمان ہے کہ غافل دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. لا يقبل دعا من قلب غافل. تو ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے حجاج حسن بصری ان کے محل کے سامنے کڑے ہو کر حق بیان کرتا ہے اور ڈنکے کے چوٹ پر حق بیان کرتا ہے. بعد میں حجاج نے بہت ساری دھمکیاں دی، لیکن حسن بصری نے ان کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لایا. عمر بن حبیرہ جس کو یزید بن عبد الملک نے عراق کا گورنر بنایا اور وقتاً فوقتاً ان کو خطوط لکھتا تھا کہ آپ یہ اقدام کرے یہ اقدام کرے، اور یہ نیک آدمی تھا تو بہت زیادہ پریشان تھے یہ. انہوں نے حسن بصری کو اور عامر بن شراحیل کو بلایا اور کہا کہ خلیفہ وقتاً فوقتاً خطوط لکھتا ہے اور کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت سے متصادم ہوتے ہیں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں اس پر عمل نہ کروں؟ پھر ان حضرات سے جب انہوں نے رائے لی تو عامر بن شراحیل نے گورنر کو مشورہ دیا کہ آپ خلیفہ کے لیے اپنا رویہ نرم رکھیں. حسن بصری خاموش بیٹھے ہوئے تھے. آخر میں گورنر نے حسن بصری سے پوچھا کہ ابو سعید آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو حسن بصری نے سر اٹھا کر بات کرنا شروع کر دیا. فرمایا یا ابن عبیرہ یوشق ان ينزل بك ملک شدید غلیظ شدید فیزیلك عن سریرك وینقلك عن سعة قصرك الى زیت قبرك. کہا کہ گورنر صاحب وہ دن بہت زیادہ قریب ہے جب آپ کی زندگی کے لمحات پورے ہو جائیں گے اور ملک الموت آپ کے قصر میں داخل ہوگا. وہ انتہائی طاقتور ہے، آپ کی فوج آپ کی سپاہی پھر آپ کو نہیں بچا سکیں گی. اور وہ دل کا بڑا سخت ہے, ننے منے بچوں سے ماں باپ کا سہارا چینتا ہے تو اس کو کبھی رحم ترس نہیں آتا, اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے ہیں. اور اسی طریقے سے بڑے باپ جو صاحب فراش ہوتا ہے ان سے جب نوجوان اولاد کو اٹھا لیتا ہے تو اس وقت بڑے معذور بیمار باپ پر جو ہے نا اس کو رحم ترس نہیں آتا, دل کا بڑا سخت ہے. وہ آپ کے پاس اسی محل میں آ جائے اور آپ کو آپ کے تخت سے نیچے گرائے اور اس محل کے وہ ساتھوں سے آپ کو نکال کر قبر کے تنگ اور تاریخ گڑے میں آپ کو پہنچائے گا, وہ وقت قریب ہے. ثم لا تجد هنالك یزید بن عبد الملک وانما تجد هنالك عمل الذي خالفت فيه رب یزید. کہا کہ پھر قبر کے اندر یزید آپ کو نظر نہیں آئے گا, یزید کی بادشاہت اور خلافت آپ کو نظر نہیں آئے گی اور آپ کی یہ گورنی وہاں آپ کے پاس نہیں ہوگی اور یہ فوج اور یہ نوکر چاکر وہاں پھر آپ کے پاس نہیں ہوگا, لیکن آپ کا وہ عمل قبر کے اندر ضرور آپ کے سامنے کڑا ہوگا جس عمل کو کرتے وقت آپ نے یزید کے رب کو ناراض کیا ہوگا, وہاں پھر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی, وہاں پھر آپ کو ندامت اور پچھتاوا ہوگا. لیکن اس وقت کے ندامت اور پچھتاوا سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حسری بس ہاں گورنر کی طرف جب دیکھا لوگوں نے تو گورنر جی کی زمین کی طرف دیکھ رہے تھے اور چیخ چیخ کر جو ہے نا رو رہے تھے, اور زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ داڑھی تر ہو گئی. پھر بڑے اکرامات اور اعزازات سے نوازا, اور یہ دونوں بڑے علماء جب شاہی محل سے نکلے اور بصرہ کے جامع مسجد پہنچے, کیونکہ اس زمانے میں علماء پر آزمائشی حکمرانوں کی طرف سے بہت زیادہ آتی تھی, لوگ بڑے پریشان تھے کہ گورنر نے عراق کے دو بڑے علماء کو اپنے محل میں بلایا ہے, پتہ نہیں زندہ واپس آئیں گے یا نہیں, لوگ پریشان تھے. اور بصرہ کے جامع مسجد میں جمع ہو گئے تھے, جب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, عامر بن شراہیم نے وہاں کے حالات کو بیان کرنا شروع کر دیا, کہا اللہ کی قسم جو بات حسن بصری نے گورنر کے سامنے رکھی وہ بات مجھے بھی معلوم تھی, لیکن گفتگو کرتے وقت میں نے گورنر اور بادشاہ کی رضا کو سامنے رکھ کر گفتگو کی, اور حسن بصری نے جب گفتگو شروع کی تو انہوں نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر گفتگو اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے گورنر کے آنکھوں میں گرا دیا, اور حسن بصری کی عزت کو اللہ پاک نے گورنر کے دل میں چار چاند لگا دی. یہ تھے وہ لوگ, کیونکہ ان کو یہ حدیث معلوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکل اللہ الی الناس ومن التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونت الناس. میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے, یہود اور نصارہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو انہی لوگوں کے حوالے کر دے گا جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا, اور وہ لوگ پھر اس کے عزت کو تار تار کریں گے, اس سے قمیض بھی اتاریں گے, اس سے شلوار بھی اتاریں گے, اور اس کی عزت کو خاک میں ملائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب ان لوگوں کو ان پر مسلط کرے گا جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا. آج وہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو حکمران اللہ کو راضی کرنا سامنے رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے وہ اپنے قلمدانوں کو چلاتے ہیں، اپنے نظام کو چلاتے ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا سامنے ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ ان کی زندگی کا مقصود ہوتا ہے۔ اگر عوام ناراض ہوتے بڑے ناراض ہو جائے، یہود ناراض ہوتے ہیں تو بڑے ناراض ہو جائے، اور نصارہ اگر ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائے، مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو، اس حاکم کو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے مخلوق کے ہر شر سے، مخلوق کے ہر ظلم سے، اور مخلوق کے ہر بربریت سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہیں، اور علماء انہی تعلیمات کو پڑھتے ہیں جب طالب علم ہوتے ہیں، اور پھر پیغمبر کی ان تعلیمات کو دن رات پڑھاتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو حضرات دن رات یہ تعلیمات اپنے شاگردوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں کبھی مخلوق کا خوف پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی مخلوق کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ وہ کبھی مخلوق کے سامنے گر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بڑے بڑے علماء کبھی کبھی بادشاہوں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن کب جاتے تھے؟ جب ان کو پتہ چلتا کہ بادشاہ صراط مستقیم سے ہٹ رہا ہے، پٹری سے اتر رہا ہے، تو پھر یہ ایسے وقت میں وقت کے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے ان کو رائے راست پر رکھنے کے لیے، اور ان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، اور وہاں جا کر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، کڑے ہو کر حق بیان کرتے تھے۔ عطا بن ابی رباح ہشام بن عبد الملک کے پاس پہنچا اور وہاں کھڑے ہو گئے اور ان کو سمجھانا شروع کر دیا، کہا کہ امیر المومنین اتق اللہ فی نفسک، اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، وعلم انک خلقت وحدک وتموت وحدک وتبعث وحدک وتحاسب وحدک۔ کہا کہ اچھی طریقے سے یہ بات دل ذہن نشین کر لو کہ آپ دنیا میں آئے تھے، اکیلا آئے تھے، اور یہ فوج آپ کے ساتھ نہیں تھی، اور یہ نوکر چاکر آپ کے ساتھ نہیں تھے، اکیلا آئے تھے، اور مرو گے تو اکیلا مرو گے، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوں گے تو اکیلا منتقل ہوں گے، اور قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو اکیلا، میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں تمہاری پیشی جب ہوگی تو اکیلے ہی جاؤ گے، وہاں آپ کے بادشاہت کام نہیں آئے گی، خلافت کام نہیں آئے گی، آپ کے فوج اور آپ کے ادارے وہاں آپ کے کام نہیں آئیں گے، وہاں آپ کے اپنے ذاتی اعمال آپ کے کام آئیں گے، اس لیے اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور خلیفہ وقت جب اس زمانے کے بڑے عالم کی اس تقریر کو سن رہا تھا تو اس پر رونے کی ایک ایسی کیفیت طاری تھی کہ سارا محل رونے کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ یہ ہے علماء کرام، کیونکہ علماء علم کے مزاج میں شجاعت ہے، علم کے مزاج میں بہادری ہے، علم کے مزاج میں دلیری ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا جو بزدل ہو، جو دلیر نہ ہو، جو شجاع نہ ہو، کیونکہ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہے اس نظام کے مزاج میں دلیری ہے، اس نظام کے مزاج میں شجاعت اور بہادری ہے، تو اس نظام کا حامل بھی ایسا ہونا چاہیے جو دلیر ہو اور جو بہادر ہو۔ اگر بزدل اس نظام کو اٹھائے گا، اگر بزدل اس نظام کو اٹھائے گا اور تھوڑا سا دباؤ آئے گا تو دباؤ کی وجہ سے وہ ڈھیر ہو جائے گا اور امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن جب بہادر عالم ہوگا اور اس نظام کو اٹھائے گا اور وقف کے حکمرانوں کی طرف سے جب دباؤ آئے گا اللہ کے احکامات کے خلاف، پیغمبر کے سنتوں کے خلاف، تو ان برائیوں کے سامنے پھر وہ عالم سد ذوالقرنین بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے امت کو امت کے ایمان کو تباہی سے پھر وہ بچاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں جب اچانک کافروں نے حملہ کیا اور مسلمان تتر بتر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ نے فرمایا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس نظام کی مزاج میں بہادری ہے اور اس نظام کی بھی اللہ اس نظام کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اور میں بھی بہادر ہوں, میرے باپ دادا بھی بہادر ہیں اور میرے خاندان اور میرے قبیلے بھی بہادر ہیں, کبھی انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی. علم کا اہل صرف وہی لوگ ہیں جو بہادر ہوتے ہیں جو دلیر ہوتے ہیں. آن رسول اللہ علیہ وسلم نے نااہلوں کو علم پڑھانے سے منع فرمایا, اس لیے کہ جب نااہلوں کو علم پڑھایا جائے گا اور علم کی دولت ان کی طرف منتقل ہو جائے گی اور جب علم کا تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا لوگ ان پر اعتماد کریں گے اور بزدلی کی وجہ سے وہ وقت کے حکمرانوں کے ناجائز اقدامات کے آگے گریں گے, امت کا نقصان ہوگا, امت کا نقصان ہوگا. تو میرے دوست میرے بھائیوں آپ کے علم میں ہے, ہمارے شیخ اور ہمارے مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مزاج دیا تھا وہ علم کے مزاج تھا, وہ علم کے مزاج تھا, وہ کری کری سناتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے دریاؤں اور سمندروں سے زیادہ علم دیا تھا اور اسی کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مزاج دیا تھا. وہ گرجتا تھا, وہ برستا تھا, وہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا, دوست ہو یا غیر دوست, اپنے ہو یا پرائے ہو, لیکن جب خلاف شریعت کام کو دیکھتا تھا ان سے صبر نہیں ہوتا تھا اور وہ ڈانٹنا شروع کرتا تھا. اور اس طریقے سے قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر ان کو سمجھاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عزت عطا فرمائی اور انہوں نے یہاں اسی مسجد میں اسی محلے میں رہتے ہوئے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر راج کیا. ان کے وفات کے بعد پتہ چلا کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ غم اور صدمے میں شریک ہے, ساری دنیا اداس ہے, ساری دنیا رو رہی ہے اور جگہ جگہ ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں اور ختمات ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی سال ثواب کے لیے لوگ اپنے اپنے علاقوں کے اندر صدقات تقسیم کر رہے ہیں. یہ محبت ان کے دلوں میں کس طرح اتر گئی, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا تھا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دلیری کے ساتھ اس علم کو بیان کیا. میرے دوست میرے بھائیوں عبداللہ بن مبارک ایک غریب آدمی کا بیٹا ہے اور بادشاہ کے باغ میں کام کرنے والے نوکر کا بیٹا ہے. مبارک باپ کا نام مبارک ہے اور بادشاہ کے باغ میں کام کرتا تھا, لیکن انتہائی امانتدار دیانتدار تھا, انتہائی خوبصورتی کے ساتھ درختوں کو تراشتا تھا اور صفائی ستھرائی رکھتا تھا. بادشاہ کو بڑی محبت تھی, بادشاہ کے مہمان جب آتے تھے تو اپنے مہمانوں کو لے جا کر باغ میں لے جاتا تھا اور کہا کرتا تھا مہمانوں سے کہ باغ کے اندر میرا ایک نوکر ایک ملازم ہے جو انتہائی امانتدار دیانتدار ہے, آپ کو ان سے بھی ملاؤں گا. ایک دفعہ اپنے مہمانوں کو لے کر گئے باغ میں اور مبارک سے کہا کہ جاؤ اچھے سے انار توڑ کے لے کر آؤ. مبارک گئے اور انار توڑ کے لے کر آئے, جب مہمان کھانے لے گئے تو وہ کٹتے تھے, کہا اور توڑو, جب اور توڑ کر لے کر آئے تو وہ بھی کٹتے. بادشاہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور مبارک سے پوچھا مبارک آپ کو پھلوں کے بارے میں تمیز نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ مبارک کو بل پھلوں کے بارے میں تمیز نہیں ہے, مبارک کا جو کام ہے باغ کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا, پودوں کو پانی دینا, میں وہ کام احسن طریقے سے انجام دیتا ہوں, اگر اس میں آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ کہہ سکتے ہو, لیکن پلوں کو چیک کرنا اور پلوں کے بارے میں جو ہے نا معلومات حاصل کرنا یہ میرا کام نہیں ہے. تو بادشاہ نے پوچھا مبارک کیا آپ پل کھاتے نہیں ہو باغ کے اندر, چیک نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ کے اجازت کے بعد, یہ تو آپ کی ملکیت ہے, آپ کی اجازت کے بغیر پھلوں کو توڑنا, اس کو استعمال کرنا, یہ تو جہنم کے آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھرنا ہے. اور پھر جب بادشاہ اس کو اپنے گھر لے کر گئے کہ تو بہت امانتدار دیانتدار آدمی ہے, باغ کے بجائے اپنے گھر منتقل کیا. بادشاہ پریشان تھے, مبارک نے بادشاہ سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی اور بڑے بڑے جو ہے نا لوگوں کو رشتے آتے ہیں لیکن میں فیصلہ نہیں کر پاتا. تو مبارک نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, جتنے لوگوں کو رشتے آئے ہیں آپ یا بیوی بیٹھ جائیں اور ان کی ایمان کو دے کے جو ایمان کے دیوار سے مضبوط ہوگا, جو دیندار ہوگا اس کو رشتہ بھی دے. بادشاہ خوش ہو گئے, بیوی سے کہا کہ مبارک نے تو ہماری پریشانی ختم کر دی. اور پھر جو ہے نا جب دائیں بائیں نظر دوڑائی تو آخر میں مبارک نے کیا کہا, بادشاہ نے کیا کہا اپنی بیوی سے کہ میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسی کو یہ رشتہ دیں, ایک آدمی. بیوی ناراض ہو گئی لیکن بالآخر رشتہ طے ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ کھانا پینا ہمارے گھر سے آئے گا. مبارک نے بیوی سے کہا کہ آپ بادشاہ کے گھر سے جب کانا آئے تو اس کو وصول کرے لیکن کسی فقیر کو دیا کرے, اور میرے طرف سے جو کانا آئے گا آپ نے اس کانے کو استعمال کرنا. 40 دن گھر سے باہر رہا, محنت مزدوری کرتا تھا اور جو کمائی ہوتی تھی اس سے کھانا خرید کر اپنی بیوی کے لیے بیچتا تھا. 40 دن گزرنے کے بعد جب اپنے گھر گیا تو بیوی نے شکایت کی, آپ نے مجھے دیکھا تھا, اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو آپ انکار کرتے, شادی ہو گئی 40 دن کے بعد گھر آئے ہیں. انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا جو رزق ہوتا ہے وہ پورا طریقے سے حلال نہیں ہوتا, اور میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزار دی ہے, آپ سے میری اولاد پیدا ہوگی, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد کی بنیاد حرام رزق سے پڑے, اس لیے میں نے حلال کمائی کما حلال رزق کما کر آپ کو کھلایا. 40 دن کے اندر بادشاہ کے گھر سے جو آپ نے کھایا تھا اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے, جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری اولاد جو پیدا ہوگی وہ نیک ہوگی, وہ صالح ہوگی, میں چاہتا ہوں کہ وہ حافظ قرآن ہو, وہ حافظ حدیث ہو اور وہ امت کا رہنما بن جائے. اور پہلی رات کی ملاقات سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک کو پیدا کر دیا, اور عبداللہ بن مبارک پھر وہ آدمی ہے جو تصوف کے اندر, جو حدیث کے اندر, جو فقہ کے اندر امامت کے درجے پر فائز ہو گئے. امام بخاری کے استاد ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کے اثرات سے ساری دنیا کو منور فرما دیا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جہانگیر کے ایک غریب مزدور کے گھر میں اور ایک گمنام گھرانے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا, اور اس کے والد نے مزدوری کر کے حلال رزق کمایا, خود کھایا, اپنے بچوں کو کھلایا, اور حلال رزق کا نور تھا جس نے اس بچے کو پیاسا بنا دیا علم حاصل کرنے کا. علاقے کے علماء کے پاس جا کر زانوں پھینک دیے اور اسکول کے ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کرنے لگے. جب علماء نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھا, ان کے جوہر کو دیکھا, ان کی قابلیت کو دیکھا, ان کے ذہانت اور فطانت کو دیکھا, تو یہ طے کر لیے کہ آپ کراچی جائے بڑے مدرسے کے اندر تاکہ آپ کو وقت ضائع نہ ہو, وہاں بھی علم حاصل کریں. اور وہاں سے وہ چل پڑے بدوری ٹاؤن آئے, اور یہاں سے دستاری فضیلت جب ان کے سر پر ان کے استادوں نے رکھی اور ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیت استادوں کے سامنے دی, استادوں نے ان کے عمل اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے وقتاً فوقتاً یہاں آتے رہے, اور مولانا نے یہاں پر جب ادارے کی بنیاد ڈالی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا, اور یہاں بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کے نور کو ساری دنیا تک پہنچایا, اس اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. میرے دوستو, میرے بھائیو, مولانا کی خدمات کی وجہ سے اور مولانا کی خدمت کی وجہ سے کتنے ممالک ہیں جس میں غیر مسلم غیر مسلم مسلمان ہو گئے. کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمان جو اندرونی ملک اور بیرونی ملک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کے بیانات کی وجہ سے, دور تفسیر کی وجہ سے اور ان کے خدمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا اور بھٹکے ہوئے راستوں میں ان کا سفر گزر ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ان کو چنا کر راہ راست پہ آ گئے, صراط مستقیم پہ آ گئے. میرے دوستو ایک نظام وجود میں لے کر آئے, بہت سارے مدارس انہوں نے قائم کیے, ایک نظام وجود میں لائے اس محلے کے اندر جس کا نور ساری دنیا میں پھیل رہا ہے. آج کراچی شہر میں اور پاکستان میں آپ جہاں جائیں گے تو آپ کو جامعہ ربیعہ اصل العلوم کا فاضل وہاں امام ملے گا, مدرسوں کے اندر آپ کو استاد ملے گا. ہم حیران ہو جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں اصل العلوم کے فضلاء وہاں نظر آتے ہیں. جہاں کراچی میں کسی محلے میں جاتے ہیں تو امام اصل العلوم کا فاضل ہے, کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو استاد اصل العلوم کا فاضل ہے, کراچی سے باہر نکلتے ہیں وہاں بھی یہاں. تو میرے دوستو میرے بھائیوں میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ مولانا نے جو خوبصورت نظام وجود میں لایا ہے اور جو نظام انہوں نے قائم فرمایا ہے اور جو ادارے انہوں نے قائم فرمائے ہیں, مولانا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نظام کی حفاظت کرے اور ان اداروں کی حفاظت کرے, اپنا تعلق ان اداروں کے ساتھ مضبوط کرے. اور مولانا کے جانشین مولانا انور شاہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو تاکہ ان کی ہمت اور حوصلہ جو ہے نا بڑھ جائے اور اس کام کو اس نظام کو ہم نے آگے لے جانا ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر ہم دور چلے گئے پیچھے ہٹ گئے تو کل مولانا کا گریبان ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا. میرے دوست میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمایا اور اس وقت آپ نے ایک شرط یہ بھی تحریر کی تھی کہ آپ سے جو آدمی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے, اور ہم میں سے جو آدمی مرتد ہوگا آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس نہیں کریں گے. اور یہ باتیں طے ہو رہی تھی. ابو جندل اسی وقت مسلمان ہو گیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور ان کے والد وعدہ کرنے والوں میں تھے. انہوں نے حضرت سے مطالبہ کیا کہ آپ میرے بیٹے کو حوالے کر دے. آپ نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ نہیں ہوا, دستخطے نہیں ہوئے, ہم ان کو حوالے نہیں کریں گے, ہم ابھی پابند نہیں ہیں. انہوں نے کہا جب آپ ان کو حوالے نہیں کریں گے تو ہمیں معاہدہ نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا ابو جندل کوئی بات نہیں ہے, اللہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے, ابھی آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ. ان کے ابو کو حوالے کر دیا. اس کے بعد ابو البصیر معاہدہ ہو گیا, ابو البصیر مسلمان ہو گئے اور وہ مدینہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پیچھے دو آدمی لینے کے لیے آئے, آپ نے معاہدے کے مطابق ان کو حوالے کر دیا. جب وہ دو آدمی ان کو لے جانے لگے راستے کے اندر ایک کو پیشاب کا تقاضا لاحق ہوا, اپنی تلوار کو کڑا کر دیا اور پیشاب کرنے کے لیے جب بیٹھ گئے, ابو البصیر مسلمان تھے, بہادر تھے, دلیر تھے, انہوں نے اس کافر کی تلوار کو اٹھایا اور اس کے سر کو قلم کر دیا. دوسرا ساتھی جو ہے وہ مدینے کی طرف بھاگا اور ابو البصیر ان کے پیچھے ہیں اور یہ مشرق کافر آگے ہیں. مدینہ میں داخل ہو گئے, چیختے چلاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے ان کو بچایا. پھر اسی کافر نے مطالبہ کر دیا کہ ابو البصیر کو میرے حوالے کر دو. آپ نے فرمایا یہ سامنے کھڑے لے جاؤ, یہ سامنے کھڑے لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, ان کے پاس تلوار ہے, ان سے تلوار لے لو, ان کے ہاتھ باندھ دو, پھر میرے حوالے کر دو. آپ نے اور ابو البصیر کہنے لگے حضرت اب تو میں نے ان کی آدمی ایک آدمی کو بھی مار دیا ہے, اگر آپ مجھے حوالے کریں گے تو مجھے قتل کریں گے. آپ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا کہ اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں. پھر صحابہ کرام نے ابو البصیر کو سمجھایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وعدہ ہے, جب آپ آؤ گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند ہیں, آپ کو حوالے کریں گے, آپ کسی سہارا کی طرف نکل جاؤ. ابو البصیر نکل گئے سمندر کے کنارے بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد ابو جندل دوبارہ جو ہے نا وہ نکلا وہاں سے, وہ بھی ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے گئے اور دریا کے کنارے سمندر کے کنارے آ کر ان کے ساتھ جو ہے شامل ہوتے گئے. یہ ایک جماعت وجود میں آئی اور پھر یہاں سے انہوں نے مکے والوں کے قابلوں پر حملے کرنا شروع کر دیا. جو ان کے بجارے قابل وہاں سے آتے جاتے مکے والے پریشان ہو گئے, انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم اپنی اس شرط کو واپس لیتے ہیں, آپ جو ہم میں سے مسلمان ہوگا آپ نے واپس نہیں کرنا اور جو آپ میں سے کافر ہو جائے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. لیکن یہ جو لوگ سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں ان کو آپ یہاں سے مدینہ بلائے، یہ ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا ابو البصیر کے نام، اور اس میں آپ نے لکھا ابو البصیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کرم کا احسان کما ملا فرما دیا، اور مشرکین نے جو شرط لگائی تھی انہوں نے خود اس شرط کو واپس لینے کے لیے درخواست کی ہے، آپ لوگ ابھی مدینہ آ سکتے ہو عزت کے ساتھ، آپ لوگ مدینہ آ جائیں۔ اور جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو البصیر کے پاس پہنچا، وہ بستر مرگ پر جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو کھولا اور جب پڑھنا شروع کر دیا تو زارو قطار رو رہے تھے کہ میں نے اسلام اس لیے نہیں لایا تھا کہ میں اپنی زندگی سمندر کے کنارے گزاروں گا، میرے تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، معرکوں میں شرکت کروں گا، اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے میں اپنا جوہر دکھاؤں گا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا۔ لیکن حالات نے مجھے یہ ماحول نہیں دیا، اور کہا کہ اگر آخری وقت ہے، زندگی کے آخری لمحات ہے، روح پرواز کر رہی ہے، ایسے وقت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کے نبی کے خط سے میری ملاقات ہوئی، اور اس خط کو اپنے آنکھوں پہ رکھ کر۔ تو میرے دوست میرے بھائیو، میں جانتا ہوں آپ کو شیخ الجامعہ مفتی اعظم پاکستان سے بڑی محبت تھی، عقیدت تھی، عقیدت اور محبت کی وجہ سے آپ شہر کے کونے سے یہاں آتے رہتے ہو، لیکن اپنا تعلق اپنی محبت پہلے سے زیادہ مضبوط کرے، اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کے اندر ہیں، میں احسن العلوم کے ممبر سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مولانا کے قائم کردہ اداروں کے ساتھ، مولانا کے صاحبزادے کے ساتھ، مولانا کے مدرسے کے ساتھ پہلے سے اپنے محبت کو، اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط کرے، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے جو مشکل کام مولانا نے کر دیا ہے، اب اس کام کو آگے بڑھانا، اس نظام کو آگے بڑھانا اور ان اداروں کو آگے بڑھانا یہ ہمارا فرض ہے، اور مولانا کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرے۔ آپ جب یہاں آئیں گے، اگر مولانا سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی تو مولانا کا صاحب ادارہ موجود ہے، ان سے ملاقات ہوگی، مولانا کا قائم کردہ ادارہ موجود ہے، ان سے ملاقات ہوگی، مولانا کے بااعتماد استاد موجود ہے، ان سے ملاقات ہوگی، مولانا کا نظام یہاں موجود ہے، اسی نظام کے اندر آپ کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا، تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ میرا آپ سے درخواست ہے، اور آپ سے جو ہے نا میری یہ گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مدرسے کے ساتھ اور دنیا بھر کے مدارس کے ساتھ ہمیں اسی طریقے سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر دین اسلام، علماء اور اسی طریقے سے طلباء اور تعلیم تعلم کے جو سلسلے ہیں اور یہ جو دینی ادارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت محبت ہمارے دلوں کے اندر زندہ تابندہ جو ہے فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے، بیلنس ختم ہونے کی صورت میں ایڈوانس لینا کیسا ہے جبکہ ادائیگی کے وقت کمپنی اضافی رقم وصول کرتی ہے؟ علماء کرام نے اس بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اکثر کمپنیاں جو رقم وصول کرتی ہیں اضافی، اس کو وہ اپنا معاوضہ یا سروس چارجز کہتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال ہے کہ مشکل وقت میں آپ کی آسانی کے لیے اگر وہ آپ کو بیلنس دیتے ہیں اور واپسی میں وہ اپنے سروس چارجز وصول کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، محنتانہ جسے کہا جاتا ہے، محنتانے کے طور پہ اضافی رقم دینا اس کا جواز ہے۔ گھر کے قریب بدعتی کی مسجد ہے اور بعید اہل حق کی مسجد ہے، یہی صورتحال مارکیٹ میں بھی ہے، وضاحت فرما دیں کیا میرے لیے دور جانا ضروری ہے یا بدعتی کی مسجد میں نماز ادا کروں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، امام صاحب فرمایا کرتے تھے لا ار الصلاۃ خلف المبتدئ، کہ میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ اسی طرح تمام علماء کرام کے فتاوی بھی موجود ہیں، حضرت والد صاحب نے بارہا اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے کہ نماز یہ تو ایک مومن کے ایمان کا انتہائی اہم جز ہے، اس کو اتنا ہلکا پھلکا سمجھنا کہ جہاں جی چاہا اور جیسے جی چاہا کسی کے پیچھے بھی کھڑے ہو گئے، یہ اپنے ایمان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، لہذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر اہل حق کی مسجد دور بھی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، وہی بہتر ہے۔ کیا شیطان کو ہمارے ذہن میں چلنے والے خیالات سوچ کا پتہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، کہ جو شیطان ہے یہ انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اسی طرح وسواس شیطان کو کہا جاتا ہے، تو وسواس اسی لیے ہے نا کہ وہ ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے یقیناً اس کو۔ کیا برسی میں شرکت کرنا گناہ ہے؟ اگر ہمسائے کی طرف سے برسی میں جانے کے لیے بلاوا آ جائے تو ہمسائے کے حق کی خاطر کیا جا سکتے ہیں؟ ہمسائے اگر آپ کو گناہ کے لیے بلائے، ہمسائے اگر خدا نخواستہ زنا کے لیے بلائے، شراب پینے کے لیے بلائے، تو کیا وہاں چلے جائیں گے ہمسائے کے حق کی خاطر؟ گناہ کے کام میں کیسے ہمسائے کے حق کا خیال رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو والدین کی کتنی زیادہ عظمت بیان فرمائی ہے، لیکن فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور دین کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں پر والدین کی اطاعت بھی مسلمان کے اوپر لازم نہیں رہتی۔ قبر پہ مردے کو دفن کرنے کے بعد جو سورہ بقرہ کا رکوع پڑھتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، بے حقی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ پسند فرماتے تھے کہ جب تدفین ہو جائے تو اس کے بعد یہ تمام تلاوت کر لی جائے۔ اگر کوئی لڑکی 9 سال پر بالغ اور اس کی ماں اس کو سحری کے لیے اٹھائے اور اس کو بتائے کہ آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ سحری کرنے کے باوجود دن کو چپکے سے روزہ کھائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جبکہ اس کا کہنا ہے کہ میں اس وقت فرض کی اہمیت نہیں جانتی تھی اور مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں۔ اگر وہ بالغہ تھی تو بالغہ کے اوپر روزہ فرض ہے، اب اس نے اس کے بعد جو بھی حرکات و سکنات کی ہیں وہ فرض کی اہمیت کو سمجھتی تھی یا نہیں سمجھتی تھی، لیکن بہرحال فیصلہ یہی ہے کہ جو روزہ ایک بالغ مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض ہو چکا ہو، اگر وہ ادا نہیں کیا گیا تو اس کی قضا واجب ہے۔ قوت حافظہ کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے سوانح پڑھنے سے حافظے کو فائدہ ہوتا ہے، حضرت والد صاحب بارہا یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہماری شریعت مطہرہ کے ائمہ میں سے ہیں، اپنے استاد وقی ابن الجراح کو فرماتے تھے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ شکوت الى وقی انسو حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی لان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ وقی ابن الجراح رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی کو کہا گناہ چھوڑ دو تو حافظہ وہ بہت ہی زبردست اور بہترین ہو جائے گا۔ الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله العليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه.